أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم
میری حضرت مفتی صاحب دامت برکات ہم کا ذکر خیر پورا سال یہاں رہتا ہے آپ حضرت سے حضرت کی نصیحتیں سنائی بھی جاتی ہے گفتگو بھی ہوتی ہے یہ علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ دونوں میں اللہ تعالی شانہ نے حضرت کی بصیرت عطا کی ہے اور نصف صدی سے خدمت کر رہے ہیں بالکل جوانی سے آپ لوگوں کی عمریں جب ہوں گی اس وقت سے حضرت کام میں لگے ہوئے ہیں تو ایسے حضرات اب دنیا میں خال خال رہ گئے ہیں جب تشریف لائیں تو سب سے پہلے تو نیک صحبت کی نیت کر لیجیے اور کہ ہم اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک ایک جملہ جو ہے وہ نوٹ کیجیے اور پھر اس پر عمل کیجیے تاکہ ہماری زندگیاں بھی ایسی ہوں اللہ ہم سب کو توفیق دے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتوا البيوت من أبوابها وقال تعالى وقل رب زدني علما ہر چیز کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے اس کو جب ہم اختیار کریں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی مثال کے طور پر آپ کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے دروازے سے آپ داخل ہوں گے تب آپ کا مقصد پورا ہوگا اسی طریقے سے علم جو حاصل کر رہے ہیں آپ تو علم کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے آپ داخل ہوں وہ کیا ہے قدیم زمانے سے ہمارے اسلاف اور اکابر نے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے ہم کو بتلا دیا یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں بلکہ ایک پرانا راستہ ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے سے لوگ چلتے آ رہے ہیں اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ رہے ہیں. اس راستے کو کس طرح قطع کرنا ہے تو ہمارے اسلاف و اکابر نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. یہ تعلیم المتعلم یعنی علم حاصل کرنے والا جو علم حاصل کرتا ہے اس کو جو سکھایا جاتا ہے ایک مستقل اس کو فن قرار دیا گیا اور اس فن پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, عربی میں ہیں, فارسی میں ہیں, ہمارے اردو زبان کے اندر ہیں, آپ کی انگریزی میں بھی ہوں گی, ہماری اردو زبان میں. ابھی ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا قاری سید محمد صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ, یہاں بھی تشریف لائے تھے اس ادارے میں, تو انہی کے ساتھ میرا پہلا یہاں کا سفر ہوا تھا. تو یہ ان کا ایک رسالہ ہے آداب المتعلمین, اس میں یہی بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے, کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے, تو اس میں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت درست کر لینی چاہیے. نیت کے معاملے میں ہم لوگ جو ہیں جیسی سنجیدگی اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہم نے نیت کی افادیت کو اور اس کی تاثیر کو آج تک سمجھا ہی نہیں. ہم یعنی سمجھتے ہیں کہ ہے کوئی چیز ہے, نماز کی بھی نیت کرتے ہیں, اس وقت تک ابھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے بغیر معاملہ آگے سب رک جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد انما الاعمال بالنیات کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے, امت کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے, اور حضرات محدثین جنہوں نے حدیث کے بڑے بڑے جو ہے ذخیرے حاصل کیے اور ان کو چھانٹ کر کے ان میں سے جو احادیث امت کی تعلیم کے لیے ضروری تھی ان کو پیش کیا اپنی کتابوں میں, تالیف کردہ کتابوں میں, انہوں نے خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کا جو پیش کیا اس خلاصے میں بھی اس حدیث کو بڑی اہمیت حاصل ہے. بلکہ بعض حضرات تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف العلم ہے. امام ابو داؤد نے اس کو حدیث چار حدیثوں کو سارے حدیث کا خلاصہ قرار دیا, ان سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ حدیثوں کو تمام ذخیرۂ حدیث کا خلاصہ قرار دیا, اس میں بھی یہی روایت ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے تصوف کا خلاصہ جو ہے یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اپنی نیت کو درست کر لیں گویا بس تصوف حاصل ہو گیا. کہنے کو تو یہ بہت ہلکی اور آسان چیز ہے لیکن جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نیتیں درست ہونی چاہیے. اس علم کو حاصل کرتے ہوئے نہ تو کوئی دنیا طلبی کی نیت ہو, کسی زمانے میں جبکہ اس پورے عالم کے اوپر اسلامی حکومت تھی اور اسلامی علوم و فنون کی تحصیل کے نتیجے میں پڑھنے والوں کو حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدے ملا کرتے تھے, اس زمانے میں تو لوگ اس نیت سے پڑھا کرتے تھے. ہمارے دور میں وہ بات تو باقی نہیں رہی, اس لیے وہ جو نیت کی خرابی کی ایک بنیاد ہے وہ تو ہے نہیں, سمجھایا کہ نہیں. لیکن اب دوسرا کیا ہے, تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھتے ہوئے یوں سوچتا ہے کہ میں پڑھوں گا تو دوسروں کے اوپر مجھے تفوق حاصل ہوگا, میں بڑا بن جاؤں گا, تو برائے مفاخرہ اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا, اس پر وحی سنائی. ہمارے زمانے میں نیت کے معاملے میں جو کوتاہی ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے عدم نیت, یعنی کوئی نیت ہی نہیں, نہ دنیا طلبی کی نیت ہے نہ کوئی اور نیت ہے, بلکہ گھر سے ماں باپ نے بھیج دیا آپ آ گئے, کیوں آئے, ماں باپ نے کیوں بھیجا, ہمیں کیا کر رہے ہیں, وہ بغیر نیت کے کام چل رہا ہے, تو بغیر نیت کے بھی جو ہے مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ عدم نیت جو ہے یہ بھی ہمارے زمانے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا جو ہے المیہ ہے ہمارے مدارس کے طلباء کے اندر حصول علم دین کے معاملے میں. اس لیے آپ پہلے ہی دن سے آپ کو اس کی طرف باقاعدہ متوجہ کیا جاتا ہے. ہمارے مدارس میں عام طور پر اس بات کا التزام ہوتا ہے کہ مدرسہ جب شروع ہوتا ہے تو مدرسے کے ذمہ دار یا اساتذہ میں سے کسی جو ہے اہم استاد کو مکلف کیا جاتا ہے اور وہ طلباء کو اس سلسلے میں باتیں پیش کر کے سمجھاتا ہے. آپ کو بھی سمجھایا گیا ہے تو آپ بھی اپنی نیتیں درست کر لیں. اگر اب تک اس میں کوتاہی رہی ہوئی ہو تو اس کو پھر دو تازہ کر لیں. ویسے بھی روزانہ اس کو تازہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا بھی اہتمام کریں. نیت کی درستگی مزید برا جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اس کے لیے دعا کا اہتمام. ایک آدمی دنیا کا دستور یہ ہے دکان شروع کرتا ہے, دکان کھولتا ہے تجارت کے لیے, تو وہ خالی دکان کھول کر نہیں بیٹھتا, ساری دنیا میں گردش کرتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے فلانا اللہ والا ہے تو وہاں جائے گا, ذرا دعا کر دیجئے نہیں میں نے دکان شروع کی. بلکہ پہلے مرحلے میں تو دکان بھی جب اس کو شروع کرنے سے پہلے وہاں لے آئے گا کسی ایسی شخصیت کو جس کے متعلق اس کا اعتقاد یہ ہو کہ ان کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے, تو وہ خود بھی دعا یعنی دعاؤں جو اہل دعا ہیں ان سے اس کی درخواست بھی کرتا ہے اور خود بھی دعا کا اہتمام کرتا ہے. تو آپ کو بھی اپنے اس مقصود کے لیے جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جن کے متعلق آپ کو یہ دل میں خیال ہو کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کریں گے تو ان سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور خود بھی روزانہ دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ تو سب سے پہلی چیز ہوئی. اس کے بعد جو ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو خوب محنت اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے, بہت شدید مجاہدہ شدید محنت. ایک دنیا دار کو ہم دیکھتے ہیں, آپ دکانوں پر جا کر دیکھ لیجئے, دکان کھولتے وہاں سے کھڑے ہیں شام تک بند ہونے تک, کوئی آدمی کوئی ملنے والا اگر آ بھی گیا اس دوران تو اس کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ اپنے گاہکوں کام میں مشغول ہے. اس موقع پر وہ کسی اور کے ساتھ جائے مشغول ہونا پسند نہیں کرتا. یہ تو ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں کہ طلب علم کے دوران بھی کوئی آ گیا مہمان تو ایسے ہاتھوں ہاتھ اس کو اٹھا کر کے اس کا اکرام کرنے میں لگ جاتے ہیں. بلکہ بات تو ایسا معلوم ہوتا ہے منتظر ہوں کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں اس مہمان کے بہانے سے کچھ ذرا تھوڑا سا موقع مل جائے. میں تو گاؤں اپنے طلبا کو کہا کرتا ہوں کہ وہ گاؤں سے اپنی بستی سے آیا ہو وہ مہمان بھی سوچے گا کہ ایسا قدردان تو اب تک مجھے کوئی ملا نہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا کیا عمل تھا. حضرت قاری عبد الرحمان صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ پانی پت کے رہنے والے ہیں اور پانی پت دلی سے زیادہ دور نہیں, وہاں کے لوگ اپنے دنیاوی ضروریات کے لیے خریداری کے لیے اور کاموں کے لیے دلی آتے رہتے تھے. راستے میں پانی پت کا کوئی آدمی مل جاتا تو حضرت قاری صاحب سلام کر کے کہہ دیتے تھے کہ بھائی میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اس لیے ابھی آپ سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا, وہاں جب گھر آؤں گا تب آپ سے ملوں گا. بس تو حقیقت تو یہ ہمارے اسلاف کے یہاں تو یہاں تک اہتمام تھا کہ اپنے گھر سے اگر کوئی خط آ گیا ہے تو اس خط کو بھی وہ پڑھتے نہیں تھے بلکہ ایسے ہی رکھ دیا کرتے. خود حضرت حکیم الامت نور اللہ منقدہ کے متعلق پڑھا ہم نے کہ وہ اگر کوئی خط آ گیا ہے تو وہ ڈال دیا کرتے تھے اس میں مٹکی میں اور پھر سال پورا ہونے کے بعد سالانہ امتحان کے بعد پھر اس کو الٹا اور جتنے خطوط ہیں ان کو بھی ترتیب پڑھ رہے ہیں. کہیں کسی کی موت کی خبر ہے تو انا للہ پڑھا, اس کے لیے دعائے مغفرت کی, کسی کی ولادت کی خبر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا, مبارکبادی پیش کرنے کا اہتمام کیا. تو بہرحال یہ کیوں, اصل میں علم کا حصول جو ہے موقوف ہے یکسوئی پر. پہلے زمانے میں سفر کرتے تھے, اپنا وطن چھوڑ دیتے تھے. کیوں کہ گھر میں گھر پر رہتے ہوئے یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ آدمی کا دل اس میں الجھتا ہے. اس لیے وہ حضرات اس زمانے کے اندر اپنا وطن چھوڑ کر, تو اس زمانے میں رسل و رسائل اور مواصلات کے حالات اتنے جو ہے ترقی یافتہ بھی نہیں تھے. کوئی کسی دوسرے ملک میں پہنچ گیا تو وہاں خط بھی نہیں جاتا تھا, وہ پورا زمانہ طلب علم کا ایسی حالت میں گزار دیتا تھا کہ کوئی خط بھی آیا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی توجہ حصول علم سے ہٹنے کی نوبت آئے. ہمارے یہاں تو آپ آ کر آئے ہیں, خط نہیں لکھیں گے تو بھی جو ہے یا فون کا سلسلہ ہے, دوسرے ملنے والے آتے ہیں تو اپنے آپ کو خود یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی کتنا ہی کہے جب تک کہ آدمی خود اس کا اہتمام نہیں کرے گا وہاں تک اس پر عمل ناممکن ہے. اس لیے آپ اپنے طور پر طے کر لیجئے کہ مجھے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مجھے یکسوئی کے ساتھ اس میں لگنا ہے, اور ایسی تمام چیزیں جو اس یکسوئی کے پر اثر ڈال سکتی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اپنی ساری محنت اپنی ساری توجہ کو جو ہے اسی پر مرکوز کرنا ہے. ہمارے اکابر کے ہاں تو اتنا یکسوئی کیا اہتمام ہوتا تھا, ہمارے ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ان کے صاحبزادے طلب علم میں مشغول تھے, مطالعہ کرتے تھے. ایک تو وہ جس کمرے میں تھے اس کمرے کے دو دروازے تھے, دونوں دروازوں پر چپل رکھے ہوئے ہیں, کہیں ضرورت سے نکلے تو اگر کبھی اس دروازے سے نکلے تو یہ نہیں کہ وہ میں چپل یہاں تو نہیں کہا, ذہن کو کسی دوسری سوچ میں لگانے کی ضرورت پیش نہ ہے, وہاں ہے تو وہاں بھی چپل ہے اس کو پہن کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مطالعہ کر رہے تھے, مطالعے کے دوران ان کو پیاس کا احساس ہوا اور خادم سے پانی کا مطالبہ کیا کہ پانی لاؤ. اب خادم پانی لے کر ان کو دینے جا رہا تھا اور ابا حضور نے دیکھ لیا, پوچھا کیا بات ہے, کہ انہوں نے پانی مانگا تھا. انہوں نے سوچا کتاب کے مطالعے کے دوران ان کا دھیان کتاب سے دوسری طرف, یعنی بھلے پیاس لگی تھی, یعنی دیکھو پیاس بھی اور بھوک بھی دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کسی دوسری چیز کے اندر پوری توجہ سے لگے ہوا ہوں تو آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا. وہ اس سے جب کام سے فارغ ہوں, ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کھانا کھایا کرتے تھے دوپہر کو, تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دوپہر کو کھانا بھول کتاب مشغولی میں بھول گئے, شام کو پھر اثر کے مغرب کے قریب یاد آتا تھا, یعنی 24 سے اوپر گھنٹے گزر جانے کے بعد. تو یہ مشغولی علم کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں بھوک اور پیاس کا بھی احساس نہ ہو. تو بہرحال جب انہوں نے پانی مانگا تو ان کے والد بزرگوار نے محسوس کیا کہ مطالعے کے دوران پانی کا گویا تقاضا دل میں پیدا ہوا, اس کا احساس ہوا, اس سے معلوم ہوا کہ جیسا جی لگا کر مطالعہ کرنا چاہیے نہیں کیا. انہوں نے اللہ اللہ پڑھی اور کہا ہمارے خاندان سے علم نکل گیا. پھر بھی ان کو ایک چیز خیال میں آئی, وہ اس خادم کو کہہ رہا ٹھہر جاؤ اور جو ہے ایک گلاس کے اندر ارنڈی کا تیل جو ہے وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, کسٹر آئل, وہ لا کر کے دیا کہ یہ دے دو. اب وہ کتاب میں مشغول تھے, خادم نے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس کو پی لیا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے پانی پیا ہے یا کسٹر آئل پیا ہے. اور پھر وہ چونکہ ان کے والد طبیب بھی تھے, اب اتنا ایک گلاس بھر کے کیسٹر آئل کوئی آدمی پی لے گا تو پھر اس کا آگے کیا حال ہوگا سب جانتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ طبیب ہونے کی وجہ سے اس کا علاج بھی کر لیا. خیر, تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم کے لیے یکسوئی مطلوب ہے, اس لیے وہ تمام چیزیں جو یکسوئی میں خلل لانے والی ہو اس پر اثر انداز ہو اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. اور پڑھنے کے دوران خوب محنت ہو. پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر طالب علم تین چیزوں کا اہتمام کر لے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو ضرور علم آئے گا. ایک تو ہے مطالعہ, دوسرا ہے سبق کی حاضری, اور تیسرا ہے تکرار. مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ کل جو سبق پڑھا جانے والا ہے رات کو آپ وہ کتاب میں اس کو دیکھ لیں, کل استاد کے پاس یہ سبق ہوگا. اب یہ بات تو طے ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں استاد کے پاس, اس لیے سب کچھ تو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اب تک جتنی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ اس کو جو ابھی پڑھا نہیں اس کو بھی جب دیکھیں گے تو اس کا اچھا خاصا حصہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کچھ باتیں ایسی جو ہوں گی نہیں ہوں گی جو سمجھ میں نہیں آئے گی, کچھ نئے الفاظ لغت کے اعتبار سے مشکل ہوں گے. آپ کے درسگاہ کے اندر لغت کی کتابیں پڑی ہوئی ہے, ان کو دیکھ کر اس کا تقدمہ معلوم کر لو. اس کے بعد بھی بہرحال کچھ چیزیں کچھ مسائل الجھے ہوئے رہیں گے, تو اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سبق کے اندر کون سی چیز قابل توجہ ہے, گویا آپ نے اپنے دل کو اس سبق کے لیے تیار कर लिया, तैयारी यही तैयारी। कोई भी काम जब किया जाता है तो उसके लिए पहले पेशगी तैयारी की जाती है। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि बीमार को पकड़ कर ले गए और सुला दिया वहां ऑपरेशन थिएटर में, उसके ऊपर टेबल के ऊपर और जर्राही का अमल चालू कर दिया। नहीं, अगले रोज से उसको बुलाते हैं वहां दवाखाने में, समझाया कि नहीं, और फिर उसको कुछ जरूरियात, उसके बाल आंख का नोते का ऑपरेशन है तो पलकों के बाल वो काट लेंगे और बहुत सारे चीजें करते हैं। यहाँ ऑपरेशन से पहले बहुत कुछ तैयारियां कराई जाती है। कोई डॉक्टर अगर इसके बगैर ऑपरेशन कर लेगा तो यूं समझा जाएगा कि वो मरीज को बजाय खैरखाई करने के उसकी बदखाई कर रहा है। इसी तरह सबक के मामले में भी आप उस्ताद के पास सबक पढ़ें, उससे पहले जो है आपको चाहिए कि उस सबक की जो पेश की तैयारी क्या है उसको एक नजर देख लेना। और हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं, मालूमात मजबूरा आप देख रहे हैं, मैं आगे देख लिया कौन सी चीजें मेरी समझ में आई कौन सी चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन एक अंदाजा हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है सीखने के लिए। मैं मिसाल दिया करता हूँ, आप तो यहाँ वो हमारे यहाँ कदीम जमाने से मदरसों में जो लोग दारुल इकामा में रहते हैं बोर्डिंग में, तो वो कपड़े अपने खुद ही धोया करते थे। धोबी के यहाँ धोया धोने का उस जमाने में मामूल नहीं था। तो जब कपड़े धोते हैं, घर में कभी देखा होगा आपने औरतों को कपड़े जब धोती हैं तो ऐसा नहीं कि सूखा कपड़ा है उसके ऊपर साबुन घिसना चालू कर दिया, नहीं, बल्कि उस कपड़े को पानी के अंदर डालेंगे और पानी में रहने के बाद जब नरम वगैरह हो जाएगा उसके अंदर के हिस्से में पानी व्यवस्थित हो जाएगा और वो कपड़ा इस काबिल होगा कि उसके ऊपर घिसा जाने वाला साबुन उसके असरात को वो कबूल कर सके, उसके बाद निकालकर उसके ऊपर साबुन ही करेंगे लगाएंगे। और साबुन लगाने के बाद भी फौरन नहीं, फिर साबुन लगाने के बाद फिर उसको क्या कर देंगे, रहने देंगे थोड़ी देर ताकि वो अंदर लगा हुआ साबुन उसके अंदर असर करे, फिर जरा थपथपाएंगे तो अंदर जो मैल है वो अलग हो जाएगा, फिर पानी में डाल करके उसे कर लेते हैं साफ हो जाता है। ये तरीका है। तो इसी तरीके से आप तुम जो है मुताला करेंगे और मुताला करने के बाद उस्ताद के पास सबक के लिए जाएंगे तो उस्ताद की तकरीर आपकी समझ में आएगी। इसीलिए जरूरी है, आजकल उमूमन मुताली का मिजाज नहीं रहा, मुताला नहीं करते और उसकी वजह से उस्ताद की तकरीर सबक की समझ में नहीं आती तो फिर इल्जाम जो है खुद अपने ऊपर लेने के बजाय उस्ताद पर डाला जाता है कि ये तो ऐसा पढ़ाते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया। हालांकि समझ में न आने की वजह उस्ताद की तकरीर नहीं थी बल्कि हमारी गफलत, हमारी तैयारी की कोताही थी। तो ये भी जरूरी है, इसका एहतमाम होना चाहिए मुताले का, समझाया कि नहीं। और उसके बाद सबक की हाजिरी, सबक में भी पाबंदी से, और हाजिरी खाली जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जहनी तौर पर। अवलका कुरान में है ना, अवलका समा व हुआ शहीद, कि अपना कान लगाए और वो क्या हो, हाजिर हो। शहीद से मुराद वहां मुफस्सिरीन बताते हैं उसका जहन मुतवज्जे हो, समझा कि हाजिरी का एक मतलब यह है, एक हाजिरी है कि यहां मौजूद है, एक हाजिरी है कि मैं बातें जो कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो दूसरी हाजिरी मतलब हकीकी। तो वह इस ऐसी हाजिरी के साथ उस्ताद की तकरीर को आप सुने पूरी तवज्जो से, ये दूसरा यह है। खुदा न खासा उसमें कोई बात चीज समझ, कोई बात समझ में नहीं आई, अगर उस्ताद की तरफ से इजाजत हो तो उसी वक्त, नहीं तो नोट कर लें और बाद में उस्ताद से उसको पूछ लें। हज़रत हकीम मुहम्मद फरमाते हैं समझे बगैर जो है वो आप आगे न बढ़े। जो आदमी जो सी चीज सीख रहा है उसको समझे, समझने की कोशिश करे और समझे बगैर आगे न बढ़े, ये बड़ी खूबी की चीज है। वहां अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब उलूम के अंदर बाब कायम किया है और इसी चीज को साबित करने के लिए हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो जिसका ये हिसाब लिया गया वो गया क्या है, वो मामा तो मन्नू के शफिल हिसाब फकत हलक मकल मनहूसिबा फकत उजिबा। तो उस पर हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कुरान में तो यह है फम्मा मन उतिया किताब अमीनी फसौसीरा, हिसाब हो रहा है मनहूसिबा, हिसाब हो रहा है फिर भी आसानी के साथ निकल गया, और आप तो ये फरमाते हैं। तो تو پھر آپ نے بتلایا کہ یہاں وہاں جو لفظ حساب استعمال کیا گیا ہے اس سے حقیقی حساب مراد نہیں خالی پیشی ہے یہ. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تعریف کی کہ بھائی یہ جب تک یہ سمجھے نہیں وہاں تک کہ آگے بڑھتے نہیں تو یہ چیز ہونی چاہیے, اس کے بغیر علم آتا نہیں. تو آپ اس وقت نہ پوچھ پائیں تو دوسرے موقع پر بھی پوچھ کر کے اس چیز کو سمجھ لیجئے, اور اس کے بعد پھر جو ہے تیسرا درجہ ہے, تیسرا مرحلہ ہے مطالعے کا, ارے تکرار کا. استاد نے سبق کو جس طریقے سے سمجھایا, ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کی پوری تقریر اپنی زبان سے ادا کرے. سمجھ تو گیا, استاد کے سمجھانے سے سمجھ میں آ گیا, ذہن نے اس کو سمجھ لیا ہے, ذہن میں موجود ہے. ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ذہن میں آ گیا, مطلب کچھ نہیں نہیں دھوکے میں ہو. یہ جو آ گیا ہے نا وہ ایک دو دن کی بات ہے, پھر تیسرے دن جب آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیا کہا تھا استاد نے. تو یہ جو ذہن میں آ چکا ہے اس کو ذہن میں جمانے کے لیے تدبیر ہمارے بزرگوں نے یہ بتلائی کہ آپ جو ہے اس کا تکرار کریں, یعنی استاد نے جو تقریر کی ہے آپ دو دو کی جوڑی ہو جائیں, آپ اپنے ساتھی کے سامنے اس کو جو ہے بولیں دہرائیں, اور ساتھی آپ کے سامنے اس کو دہرائے گا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو ذہن میں آ چکا ہے وہ اس دہرانے کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گا. یہ قدرتی نظام ہے, یعنی آپ ایسے مطالعہ کر لیں, اور دوسرا ہے کہ مطالعہ کے بعد آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کریں. تو زبان سے ادا کریں گے تو وہ آپ کے ذہن میں پختگی کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ تکرار, پھر تکرار کے اندر بھی دور کی شکل ہوتی ہے, دو روز کی, تین روز کی تکرار. تو بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین کام جو کہا طالب علم کر لے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو ضرور علم حاصل ہوگا. یہ تو گویا ارکان ہیں کائی کے حصول علم کے, یعنی مطالعہ کرنا, اسی طریقے سے سبق کی حاضری دینا, اور جو ہے تکرار کرنا, یہ رکن ہے تحصیل علم کے لیے. سبق میں غیر حاضری کبھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک دن کی غیر حاضری سے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی. اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں بھی ہیں جن کا آپ کو لحاظ کرنا ہے, جس کا ادب اور تعظیم سے تعلق ہے, اپنے اساتذہ کا ادب و احترام, اور کتاب کا ادب و احترام, آلات علم یعنی کاغذ اور قلم وغیرہ جو علم کے حصول کے اندر معاون اور مددگار ہیں ان کا احترام, درسگاہ کا احترام, درسگاہ کی ہر چیز کا احترام ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ نزاع اور جھگڑا نہ ہو, محبت کے ساتھ رہیں. ویسے تو حقیقت تو یہ ہے کہ کسی سے ہمیں تعلق قائم کرنا نہیں ہے, نہ دوستی کا نہ دشمنی کا. اس لیے کہ جب کسی سے بھی آپ دوستی کا تعلق قائم کریں گے تو پھر وہ آپ کا ذہن اسی میں الجھ جائے گا, تو وہ یکسوئی کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. کسی کے ساتھ آپ نے دشمنی کر لی تو اس میں بھی ذہن, آپ جیسے دوستی میں ملنے کی تمنا ہوتی ہے, دشمنی میں خیال ہوتا ہے میں اس کو کس طرح جو ہے نقصان پہنچاؤ. اسی لیے شاعر کہتا قطع نہ کیجئے تعلق ہم سے, محبت نہ صحیح عداوت ہی صحیح. عداوت بھی ایک تعلق ہے, منفی تعلق ہے, سمجھ رہا ہے کہ نہیں. عداوت میں بھی دشمن کا دھیان اس میں لگا ہی رہتا ہے 24 گھنٹے, وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح میں اس کو جو ہے نقصان پہنچاؤں. تو مطلب تعلق کسی نوع کا بھی ہونا نہیں چاہیے, اور دوستی والا تعلق تو بہت ہی مضر ہے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے آپ بیتی کے اندر لکھا, اور حضرت کی زبانی ہم نے کئی مرتبہ سنا, ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے طالب علم کتنا ہی ذہین ہے اگر دوستیوں کی عادت ہے تو کچھ وہ کر پائے گا نہیں, اور اگر چاہے کتنا ہی غبی ہو لیکن دوستی کی عادت نہیں, اپنی اس میں مشغول رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا. اس لیے طلب علمی کے زمانے میں کی دوستیاں یہ آپ کو بگاڑنے والی ہیں, یہ یاد رکھنا. اب دوست لوگ تو آپ اچھی طرح پڑھ کر کے کمال حاصل کر کے جائیں گے نا, تو دنیا بہت دوستی کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے گی, کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اساتذہ کا ادب و احترام ہو, اور اسی طریقے سے جو ہے کتابوں کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت سے جو ہے حسن خلق کے ساتھ رہیں. بس کسی کے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے, اور دیکھیں ہمارے دور کے اندر یہ جو ترقیاں ہوئی ان ترقیوں کے نتیجے میں یہ جو کمپیوٹر آئے سی ڈیاں آئی اور ان سی ڈیوں کے اندر یہ ہم جن کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اس کی شروعات ہیں اور سب کچھ ہیں تحریری بھی ہیں زبانی بھی اندر بعض آتی ہے بولتے ہیں تو آتی ہے تو ان شروعات کی وجہ سے بعض مرتبہ طالب علم کو دھوکہ ہو جاتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے استاد کے سبق میں حاضری کی ضرورت نہیں ہے میں شرح میں دیکھ لوں گا اللہ نے ذہن بھی اچھا دیا ہے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے تو وہ یوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس میں دیکھ کر میں اپنا کام چلا لوں گا مجھے استاد کے درس میں حاضری کی ضرورت نہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تدریس کا انداز اس قسم کا ہوتا ہے کہ بعض طلبہ جو ہے ان کی سمجھ میں آتا نہیں اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے اس سے تنگ آ کر کے حاضری نہیں دیتے یا وہاں بے رخی کا اظہار کرتے ہیں نہیں سمجھ میں آوے کہ نہ آوے آپ دھیان دیں نہ آوے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں لیکن دھیان سے سنو تو بہرحال استاد کے معاملے میں یوں سمجھنا کہ میں ایک جو ہے ان شروعات میں دیکھ لوں گا کمپیوٹر پر سن لوں گا یہ غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے ہر چیز جو ہے اس کے سبب سے ملا کرتی ہے آپ کو آم چاہیے مینگو تو کہاں سے ملے گا آم کے درخت سے ملے گا کہاں سے آپ یہ مینگو جو ہے وہ چیکو کے درخت سے حاصل کرنا چاہیں تو نہیں ملے گا آپ کو سمجھا کہ نہیں جو چیز اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے آم کے درختوں کو بنایا ہے اسی طریقے سے آپ کو دودھ چاہیے تو کہاں سے ملے گا گائے یا بکری کے پاس ملے گا آپ یوں سوچیں کہ یہ گائے سے کیا دودھ لوں میں شیرنی سے لے لوں تو لے لو ملتا ہو تو سمجھا کہ نہیں شیرنی اپنی جگہ میں کتنی بہادر سہی لیکن آپ کی دودھ کی ضرورت جو ہے اس سے پوری نہیں ہوگی وہ تو گائے سے ہی پوری ہوگی تو حقیقت تو یہ ہے جو سب اللہ تعالیٰ نے استاد کو آپ کے لیے حصول علم کا سبب بہی معنی بنایا ہے کہ جب آپ علم حاصل کرنا چاہیں گے تو مبدع فیاض سے اللہ سے علوم کا نزول ہوگا استاد کے قلب پر اور استاد کے قلب کے واسطے سے آپ کے دل پر وہ آئے گا یہ وایا ہوگا وایا کے بغیر آتا نہیں سمجھا کہ نہیں اس لیے استاد کا ادب و احترام بھی بہت ضروری ہمارے اسلاف میں تو استاد کا ادب و احترام کا بڑا اہتمام تھا بہت زیادہ اہتمام تھا سمجھا کہ اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی تھی اور دیکھو استاد کی خدمت میں حاضری بار بار ہونی مسلسل ہونی چاہیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پڑھا 29 سال تک انہوں نے امام صاحب کی صحبت اس شان کے ساتھ اٹھائی کہ امام صاحب کا درس جو ہے فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا تھا تو وہ فرماتے ہیں میں جس مسجد میں امام صاحب کا درس ہوتا تھا اسی میں فجر کی نماز ادا کرتا تھا ایک مرتبہ ان کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا رات کو تو گھر کے دوسرے متعلقین رشتہ داروں سے کہا اس کی تجدید تحقیق کا کام تم کر لینا میں تو فجر کی نماز وہیں پڑھوں گا تو بہرحال یہ جو ہے ایسی پابندی ہونی چاہیے اس میں کمی نہیں پہلے زمانے میں یہ دینی علوم میں بھی ظاہری علوم کے اندر بھی اسی طرح استاد کے ساتھ طالب علم میں لگے لپٹے رہتے تھے مدتوں سالہ سال تک اور جو ہے روحانی اعتبار سے اپنی اصلاح کے لیے بھی لگے لپٹے رہتے تھے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم 33 سال سے میرے پاس رہتے ہو تم نے مجھ سے کیا سیکھا کیا 8 باتیں سیکھی انا للہ وانا الیہ راجعون میرا تو میری تو ساری محنت ضائع اور برباد ہو گئی کہا اگر 8 ہی سیکھی تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا اچھا بتاؤ 8 کون سی ہیں انہوں نے بتائی تو پھر انہوں نے کہا نہیں برابر ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے تو میں تو وہ مدت بتلانا چاہتا ہوں 33 سال رہے آج کوئی ایسا مرید ہے جو اپنے شیخ کی خدمت میں اتنی طویل زمانے میں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہو تو اس زمانے میں شاگرد بھی اپنے استاد کی صحبت طویل زمانے تک اٹھاتے تھے اور یہ مریدین بھی اپنی شیخ کی صحبت طویل زمانے تک اٹھاتے تھے آج وہ چیز نہیں رہی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر ہمارے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے آسانیاں پیدا کر دی اور آپ کچھ معتد بھی زمانے تک اگر رہیں گے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ پہنچ جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے اس سے آپ پورا فائدہ اٹھائیں, محنت سے کام لیں, اور موقع بموقع آپ کو جو ہدایتیں حضرت مولانا کی طرف سے یا آپ کے اساتذہ کی طرف سے جو نصیحتیں اور کی جاتی ہیں, ہدایتیں دی جاتی ہیں, ان سب کو نوٹ کر لیجئے اور اس پر عمل کا اہتمام کیجئے, تو انشاءاللہ کبھی محروم نہیں رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. لیکن بس یہ چیز ضروری ہے, اس پر ہونا, آپ کے اساتذہ آپ سے خوش رہنے چاہیے. کبھی بھی کوئی ایسی بات, کوئی ایسی حرکت جس سے ان کے دل شکنی ہو, وہ آپ سے سرزد ہونی نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ غفلت اور جو ہے نادانستگی میں ایسا کبھی ہو گیا تو جب تک کہ ان کو راضی نہ کر لو وہاں تک چین سے مت بیٹھو, ورنہ امام آپ کے علم کا معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ جائے گا. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور ایسے بندوں میں جو تیرے ان کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ شامل کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور محبت عطا فرمائے. میں حدیث مسلسل بالاولیت پڑھ کر کے سناتا ہوں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی سے آج سے 53 یا 54 سال پہلے سنی تھی, آج سے 54 سال پہلے, اور اس کے بعد بھی شرکت کی نوبت آئی تھی دوسرے سال بھی. اور انہوں نے اپنے استاد اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے سب سے پہلے سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی, جو حضرت مولانا عبد الحی صاحب جو حضرت سید صاحب کے قافلے میں شیخ الاسلام تھے ان کے صاحبزادے تھے, ان سے جو ہے سب سے پہلے سنی. انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ سے سب سے پہلے سنی. انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ سے سب سے پہلے سنی. انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ سے سب سے پہلے سنی. آگے کی سند حضرت شاہ صاحب کا جو رسالہ ہے الفضل المبین جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں دیکھی جا سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے علوم اور علم کے انوار اور برکات سے مالا مال فرمائے. ٹھیک, دعا بھی کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و تردا بعدد ما تحب و تردا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وهربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تو نے ان تمام بچوں کو معاذ اپنے فضل سے اپنے اپنے گھروں خاندانوں اور قبیلوں سے نکال کر کے یہاں پہنچایا ہے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. مزید کرم کرتے ہوئے اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ حصول علم میں مشغول رہیں, اور ان سب کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. ان سے ان کے اساتذہ اور ان کے والدین اور ان کے مربیوں نے جو اچھی اچھی امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں, اللہ ان کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما, اس کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما, اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں, اللہ ہر ایک کو بے انتہا قبول فرما, اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہر قسم کے شرور, فتن, آفات, بلیات, مکارہ سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا رب.